السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ اپنے عہدے سے مستعفی، افغان طالبان میں اختلافات مذاکرات کے عمل میں مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، پاکستانی قانون ساز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
کانگریس کے 25 ارکان کی لوک سبھا سے معطلی کے خلاف کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا ایوان کے اندر اور باہر شدید احتجاج۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، یمنی صدر ابو ربو منصور ہادی کی حامی فوجوں نے ایک اہم فوجی اڈے کو حوثی بازی اوکیوں سے منگل کے روز چھڑا لیا ہے، اور ترک سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی ترکی میں کرد باغیوں نے ایک فوجی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا دیا، جس میں 2 فوجی اور 1 گارڈ ہلاک ہو گئے۔ اور امریکی صدر باراک اوباما نے پیر کے روز کاربن گیس کی آلودگی میں کمی لانے کے لیے نئے ہدف کا اعلان کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ قطر کے دارالحکومت دوحا میں قائم افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ طالبان کے رہنما ملا عمر کی وفات کی خبر کی باقاعدہ تصدیق کے بعد اور ان کے جانشین کی تقرری کے تناظر میں طالبان کے تھڑوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
قطر کے دارالحکومت دوحا میں قائم افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ محمد طیب آغا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یوں بظاہر ملا اختر منصور کی بطور طالبان کے نئے امیر کی تقرری پر آپسی اختلافات مزید بڑھتے نظر آتے ہیں۔ محمد طیب آغا نے منگل کو سیاسی دفتر کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ انفرادی تحفظات کی بنا پر ملا عمر کے انتقال کی خبر کو چھپانا ایک تاریخی غلطی تھی۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اب جبکہ ملک سے باہر نئے رہنما کا انتخاب ہو چکا ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف سے جو ملک سے باہر ہیں، یہ بھی ایک عظیم تاریخی غلطی تصور کی جاتی ہے۔ محمد طیب آغا کا اشارہ بظاہر ان خبروں کی طرف تھا جن میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملا اختر منصور کا انتخاب پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں موجود کوئٹہ شورا نے کیا، لیکن افغان طالبان کے ترجمان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ طالبان کی مرکزی شورا ہی نے ملا اختر منصور کو بطور تحریک کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ ادھر افغان طالبان نے اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ تنظیم میں اختلافات سے متعلق دشمن کے پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں اور طالبان کی نئی قیادت کے پیچھے متحد ہو جائیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ تنظیم میں اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغامات لکھیں۔ ملا عمر کے رشتہ داروں، خاص طور پر ان کے بھائی ملا منان اور بیٹے ملا یعقوب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغان طالبان کے سربراہ کے انتخاب کا عمل دوبارہ کیا جائے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے کہا کہ افغان طالبان میں اختلافات امن مذاکرات کے عمل میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔
نیگوشیشن کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اگر ایک ان میں یونٹی ہو تو آپ کسی فیصلے پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 طالبان کے گروپ بیٹھے ہوں اور 1 گروپ جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کا ہو، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ان کا یہ معاملہ سیٹل ہو جائے اور ان کے اندر کوئی وہ ایسی یونٹی آ جائے، اور افغان گورنمنٹ کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ ایک فریق سے بات کریں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ، افغانستان کی انٹرنل پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر افغان طالبان کمزور ہوتے ہیں اور ان کے دھڑے زیادہ بن جاتے ہیں تو شاید یہ بھی افغان گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہو۔
پاکستان کی ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ افغان طالبان کی نئی قیادت بات چیت کرنا چاہتی ہے۔
دیکھیے، ابھی تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ڈفرینسز ہیں، کیونکہ انہوں نے نیا امیر منتخب کیا ہے اور باقی ان کے داخلی معاملات ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو نئی قیادت آئی ہے انہوں نے بھی مذاکرات کو جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے، اور اس کو جاری رکھنے کا میرا خیال میں کہ مثبت جواب ملنا چاہیے۔
دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر کھولنے کا مقصد افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے مذاکرات کے عمل میں شرکت کرنا ہی تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق گزشتہ ماہ ملا منصور نے اپنے نمائندوں کو افغان حکومت سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا، جس میں قطر دفتر کو اعتراضات تھے۔ مذاکرات کا پہلا دور 7 جولائی کو پاکستان کی میزبانی میں سیاحتی مقام مری میں ہوا تھا، جو کہ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات تھی۔ مذاکرات کا دوسرا دور گزشتہ ماہ کے اواخر میں طے تھا، لیکن ملا عمر کے انتقال کی خبر آنے کے بعد اسے مؤخر کر دیا گیا۔ باور کیا جاتا ہے کہ ملا منصور پاکستان سے قربت رکھتے ہیں اور انہیں طالبان تحریک کو منظم رکھنے میں دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو بالآخر پھانسی دے دی گئی۔ اس پر ایک کم سن بچے کو اغوا اور قتل کرنے کا الزام تھا۔ شفقت حسین کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کئی بار مؤخر ہوا تھا، کیونکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سزا پر اس لیے اعتراض کیا تھا کہ شفقت حسین اس وقت نابالغ تھا جب اس سے یہ جرم سرزد ہوا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی کی سینٹرل جیل میں اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ 2004 میں شفقت حسین کو کراچی میں ایک کم سن بچے کو اغوا اور قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کے خلاف عدالتوں سے ان کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں۔ ادھر انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے شفقت حسین کو پھانسی دیے جانے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے افسوسناک دن ہے۔ تنظیم نے پاکستان سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا کہ وہ سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی عائد کرے۔ شفقت حسین کی سزائے موت کا معاملہ اس لحاظ سے غیر معمولی توجہ کا مرکز بنا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اس کے خاندان نے سزائے موت سنائے جانے کے تقریباً 10 سال بعد یہ موقف اپنایا کہ جرم کے وقت اس کی عمر 18 سال سے کم تھی، اور پاکستانی قوانین کے مطابق جرم کا ارتکاب کرنے والے کسی نابالغ کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسی بنا پر شفقت حسین کی پھانسی 4 بار مؤخر ہوئی۔ شفقت حسین کی عمر کا تعین کرنے کے لیے عدالت نے تحقیقات کا کہا تھا، جس پر حکام نے طبی تجزیے کے بعد کہا تھا کہ جرم کے وقت اس کی عمر لگ بھگ 23 سال تھی۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل نے شفقت حسین کو پھانسی دیے جانے پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجرم کو صفائی کا پورا موقع دیا گیا اور عمر کا تعین ہونے کے بعد ہی اس کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔
دیکھیں، یہ معاملات جو اب چل رہے ہیں، آپ شفقت کا جو کیس آپ نے ذکر کیا، یہ بھی بڑا پرانا ہے اور ان کی تمام اپیلز اور تمام لیگل فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں۔ شفقت کے کیس میں 3-4 مرتبہ ان کی ملتوی کیا گیا، ان کی ہینگنگ جو تھی، ریڈ وارنٹس ایشو تھے، وہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ وہ جو لوگ نئی بات لگاتے ہیں اس کو سیٹسفائی کر لیا جائے۔ اس کے اوپر بڑی تحقیق ہوئی کہ کیا وہ انڈر ایج تھے نہیں تھے، اب بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ انڈر ایج نہیں تھے۔ تو اب آن دی ادر ہینڈ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو انصاف کیسے ملے گا۔
پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد پر 6 سال تک پابندی آئی تھی، لیکن گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے یہ پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پابندی کے خاتمے کے بعد اب تک 180 سے زائد مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں حکومت سے سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں، لیکن حکام کے بقول ملک کو درپیش مخصوص حالات، خصوصاً سلامتی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق دی گئی سزا پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے نے اسلام آباد کے I-11 سیکٹر میں ایک کچی آبادی کے گھر مسمار کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو تمام غیر قانونی بستیاں اسلام آباد سے ختم کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے تحت پہلی کارروائی افغان بستی نامی کچھی آبادی کے خلاف کی گئی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن نے ذمہ دار حکام سے کہا ہے کہ وہ متاثر ہونے والے لوگوں کی رہائشی ضروریات پر توجہ دے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
وفاقی دارالحکومت کے ترقیاتی ادارے کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی سی ڈی اے کی جانب سے کچی آبادیوں کے خلاف آپریشن کی جہاں بعض حلقوں نے حمایت کی ہے، وہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس آپریشن پر لوگوں کے بے گھر ہونے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو سی ڈی اے نے پولیس اور رینجرز کی مدد سے اسلام آباد کے سیکٹر I-11 میں وفاقی دارالحکومت کی سب سے بڑی کچی آبادی کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے بلڈوزروں اور بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کیا گیا، مگر شہری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے گھر مسمار کیے گئے وہ پہلے ہی بہت قریب تھے اور ان کے پاس کچی آبادی میں رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچی بستی کے بیشتر مکینوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گھر خالی کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا، جس کے باعث وہ اپنا سامان بر وقت کہیں اور منتقل نہیں کر سکے۔
کم از کم 10-20 دن دے دو یار، چلو اپنا سامان صحیح اپنے جگہ لے جائے گا۔ دیکھ لو بیچارہ کہ ابھی دیکھ لو اوپر سے بارش آ جائے گا، یہ دیکھ لو سامان پڑے، بچہ اس طرح بیٹھا ہے۔
ان لوگوں کا جو گھر ختم ہو گیا، ان لوگوں کا جگہ نہیں ہے، کہاں پہ جائے کدھر جائے، تو ان کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ حکومت کو کرنا چاہیے، کوئی جگہ ان کو دینا چاہیے تاکہ ان کو صحیح جگہ کا سپورٹ ہو، کوئی گاڑی کا، کوئی رہائش کا جگہ ہو، کا سپورٹ ہو۔ ان بیچارے کو کیا حالات بنا ہے، دیکھو کوئی سامان بھی نہیں نکال سکا، بلڈوزر چلا سب کو لیول کر دیں۔
تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اس بستی میں رہنے والوں کو متعدد بار آگاہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اس جگہ سے کہیں اور منتقل ہوں۔ واضح رہے کہ ماضی میں اس بستی کو مسمار کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا گیا، لیکن رہائشیوں کے رد عمل کے باعث یہ کام کبھی مکمل نہ ہو سکا۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کو کچی آبادیوں کے خلاف آپریشن میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ ناجائز قبضے کے خلاف حکومت کی کارروائی جائز ہے، مگر حکام کو اس علاقے سے نکالے جانے والے خاندانوں کی آباد کاری کے لیے اقدامات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ شہریوں کے لیے سستی رہائش کا بندوبست کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کمیشن نے کہا کہ ایسا کرنے سے حکومت کے مہذب اور محتاط ہونے کا تاثر ملے گا۔ انسانی حقوق کے کمیشن نے یہ بھی کہا کہ آپریشن کے دوران گرفتار کیے گئے درجنوں افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور انہیں بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ کچی آبادیوں کے خلاف آپریشن اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ وہاں کئی جرائم پیشہ عناصر پھل پھول رہے تھے۔
تو یہ اسلام آباد اور پنڈی کے عوام کی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ کسی غریب آدمی کو بلا جواز اکھیڑا نہ جائے۔
یاد رہے کہ سی ڈی اے نے وفاقی دارالحکومت میں 42 مقامات پر کچی آبادیوں اور ناجائز تجاوزات کے خلاف 4 مراحل میں کارروائی کا منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یمنی صدر ابو ربو منصور ہادی کی حامی فوجوں نے ایک اہم فوجی اڈے کو حوثی باغیوں سے منگل کے روز چھڑا لیا ہے۔ حکومت نواز جنگجو نے، جنہیں سعودی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد حاصل تھی، الانات فضائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا جو بندرگاہ عدن سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے۔ امریکی فورسز کے زیر استعمال یہ اڈا یمن میں قائم القاعدہ گروپ پر ڈرون حملوں کے لیے کارآمد تھا۔ سعودی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ہتھیاروں اور گاڑیوں کی تازہ کمک کے باعث حکومت نواز فورسز نے حال ہی میں اہم پیش رفت کی ہے اور خاص طور پر عدن پر پچھلے ماہ دوبارہ قبضہ کیا ہے۔ ترک سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی ترکی میں کرد باغیوں نے ایک فوجی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا دیا، جس میں 2 فوجی اور 1 گارڈ ہلاک ہو گئے۔ یہ دھماکہ سرناک صوبے کے علاقے اراکوئے کے نزدیک ہوا، جہاں سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان نے سڑک کنارے نصب بم دھماکے سے پاس سے گزرتی ہوئی فوجی گاڑیوں کو اڑا دیا۔ پی کے کے اور ترک فورسز کے درمیان پچھلے کئی ہفتے سے شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں اور یہ حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ 20 جولائی سے پی کے کے نے ان حملوں میں کم از کم 18 ترک فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ترکی نے باغیوں کے ترکی اور سرحد پار شمالی عراق میں حملوں کے جواب میں پچھلے 2 ہفتے سے فضائی بمباری شروع کی ہے۔ عراق کے کردستان علاقے کے صدر مسعود بارزانی نے دونوں فریقوں پر اس ہفتے کے شروع میں امن بات چیت بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ یورپ اور ایشیا کے سنگم باسفورس پر دنیا کا چوڑا ترین معلق پل تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یورپ اور ترکی کو ملانے والا ایک نیا روٹ میسر آ جائے گا۔ ترکی کے شہر استنبول میں ہزاروں ملازمین اور انجینئر اس نئے پروجیکٹ یاویز سلطان سلیم برج پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ جھولتا ہوا 8 رویا یہ معلق پل 60 میٹر چوڑا ہے، جس پر 2 ریلوے لائن بھی ہیں۔ امریکہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اس نے ترکی کے انجرلیک کے فضائی اڈے سے پہلا مسلح ڈرون مشن کا آغاز کیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کیپٹن جیف ڈیوس نے پیر کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس وقت تک ابھی کوئی فضائی کارروائی نہیں کی گئی ہے، تاہم انہوں نے مسلح ڈرون طیاروں کی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ ڈیوس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ انجرلیک کے فضائی اڈے سے ہوا باز طیاروں سے بھی پروازیں شروع کرے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کو کہا کہ بحر الکاہل ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدے کے مذاکرات میں شامل 12 ممالک نے خاصی پیش رفت کی ہے، مگر ابھی کچھ تفصیلات طے کرنا باقی ہیں۔ رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
سنگاپور دورے میں اس معاہدے کے مقاصد کو اجاگر کرتے ہوئے مسٹر کیری نے کہا کہ اس معاہدے سے نہ صرف اس میں شریک ملکوں کے لیے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے بلکہ اچھی حکمرانی، شفافیت اور احتساب کے لیے حمایت کا اظہار بھی ہوگا۔ مسٹر کیری کے الفاظ ہیں،
It's about raising standards. This agreement initiates a race to the top.
مسٹر کیری کہہ رہے ہیں کہ یہ معیارات بڑھانے سے متعلق ہے۔ اس معاہدے سے ملکوں کے درمیان نیچے کی بجائے اوپر جانے کے لیے مسابقت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس معاہدے کے تحت ہر ملک کو محنت کشوں اور ماحولیات کے بین الاقوامی معیارات کی پاسداری کرنا ہوگی۔ ہر شریک ملک کو کم عمر کارکنوں کے استعمال اور غیر محفوظ کام کی جگہوں سے باز رہنا ہوگا۔ ہر شریک ملک کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ سرکاری کمپنیاں نجی کمپنیوں سے صاف انداز میں مسابقت کر رہی ہیں۔
And every participant will have to fight trade-related bribery and corruption. Ensure free and open digital trade.
اور ہر ملک کو تجارت سے وابستہ رشوت خوری اور بدعنوانی کی مخالفت کرنا ہوگی۔ آزاد اور کھلی ڈیجیٹل تجارت کو یقینی بنانا ہوگا اور انٹیلیکچوئل پراپرٹی کو محفوظ بنانا ہوگا۔ اس معاہدے پر مذاکرات برسوں پر محیط ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہوائی میں مذاکرات کے دوران وزرائے تجارت حتمی معاہدے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ مسٹر کیری نے امریکی پاور پلانٹ سے کاربن کے اخراج میں کمی کے صدر براک اوباما کے نئے منصوبے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا حل توانائی کی پالیسی میں تبدیلی میں مضمر ہے اور یہ کہ اس سے بے شمار معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔ خطاب سے قبل مسٹر کیری نے سنگاپور کے وزیر اعظم لی حسین لانگ اور وزیر خارجہ کے شنموگم سے ملاقات کی، جس دوران ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ پر بھی مذاکرات شامل تھے۔ کیری مشرق وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا کے 5 ملکی دورے پر ہیں، جس میں ملیشیا بھی شامل ہے، جہاں وہ بدھ کے روز آسیان فورم کے اجلاس میں بھی حصہ لیں گے اور جمعرات کے روز ویتنام کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس ہفتے کے اوائل میں انہوں نے مصری لیڈروں اور قطر میں خلیجی اتحادیوں سے ملاقاتیں کی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے پیر کے روز کاربن گیس کے آلودگی میں کمی لانے کے لیے نئے ضابطوں کا اعلان کیا، جس کا موجب امریکہ کی بجلی کی تنصیبات بنتی ہیں۔ مزید تفصیلات رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
مسٹر اوباما کے کلین پاور پلان کے تحت امریکہ میں بجلی تیار کرنے کے لیے کوئلے پر انحصار میں کمی کی جائے گی، جبکہ دوبارہ استعمال کے قابل توانائی پیدا کرنے پر زور دیا جائے گا۔ اس پلان کے تحت کاربن کے اخراج کو 2030 تک 32% کم کیا جائے گا، یعنی کاربن گیس کے اخراج میں 9% کمی کی جائے گی، جو گزشتہ سال کے جاری کردہ ضابطوں کے ابتدائی ہدف سے زیادہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اپنے خطاب میں صدر اوباما نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
And we're the first generation to feel the impact of climate change. We're the last generation that can do something about it. We only get one home.
جس طرح ہم پہلی نسل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں، اسی طرح ہم وہ آخری نسل ہے جو اس سے نمٹنے سے متعلق کچھ کر سکتی ہے۔ ہمارا ایک ہی گھر ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک ہی زمین ہے اور کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ صدر اوباما کے کلین پاور پلان کے تحت امریکی ریاستیں اپنے منصوبے خود تیار کریں گی اور خود ہی یہ اہداف پورے کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے وسکانسن کے گورنر اسکاٹ واکر نے صدر اوباما کے اس پلان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا،
Well, first off, it's not the clean power plan, it's the costly power plan. It would be like a buzzsaw to the nation's economy.
یہ کلین پاور پلان نہیں بلکہ ایک مہنگا پاور پلان ہے۔ یہ امریکی معیشت کے لیے ایک دھچکا ہو سکتا ہے۔ میری جیسی ریاستیں اور یہاں پر کئی دیگر گورنرز کو اس پلان سے انتہائی نقصان ہوگا۔ توانائی کی کمپنیوں اور ریپبلکن اکثریت والی کانگریس کی جانب سے اس پلان پر نکتہ چینی متوقع ہے، جو اس پلان کے تحت اصلاحات لانے پر ہونے والے خرچے اور کنزیومرز پر اس کے اثرات پر سوالات اٹھا سکتے ہیں۔ ان ناقدین کے جواب میں صدر اوباما کا کہنا ہے کہ اس پلان سے امریکی معیشت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور 2030 تک ہر امریکی بجلی کے بل میں $85 سالانہ بچا سکے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انقرہ نے کہا ہے کہ کرد باغیوں اور داعش کے انتہا پسندوں کے خلاف ترکی کی دو رخی لڑائی میں فضائی حملوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تاہم ترکی کے عوام بظاہر پی کے 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 خلاف کاروائیوں کی حمایت میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکمراں اے کے پارٹی کے مطابق ترکی کو داعش اور پی کے 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 کرد علیحدگی پسندوں کی جانب سے دہشت گردی کے دوہرے خطرے کا سامنا ہے، مگر گزشتہ چند روز سے فضائی حملوں کا ہدف صرف ہمسایہ ملک عراق میں کرد باغی گروپ کے اڈے ہیں۔ 3 عشروں سے پی کے کے اقلیتوں کے زیادہ حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، مگر ترکی میں رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ ترکوں کی اکثریت جہادیوں کو ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ خیال کرتی ہے۔ ترکی کے اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار سمیع دیس کہتے ہیں کہ ترکی کے بیشتر لوگوں کو پی کے 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 خلاف آپریشن پر شکوک و شبہات ہیں۔
For the past 2 or 3 years, the government has been conducting a dialogue process with this organization. The fact that it is now divorcing this dialogue...
گزشتہ 2 یا 3 برسوں سے حکومت اس تنظیم کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ حقیقت کہ حکومت مذاکرات کے عمل کو محض اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ترک کر رہی ہے، اس حکومت کے بارے میں صرف شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہی ہے۔ صدر اردوان کی اے کے پارٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پی کے کے کو کچلنے کی کاروائیاں، قوم پرستوں کے ووٹ حاصل کرنے اور کرد نواز ایچ ڈی پی پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے کر رہی ہے، جس کی حالیہ عام انتخابات میں کامیابی سے اے کے پارٹی کو اپنی اکثریت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ ہفتے کی روز دانشوروں کے ایک معروف گروپ نے، جنہیں گزشتہ برس صدر اردوان نے پی کے 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 ساتھ امن کے عمل کے لیے منتخب کیا تھا، فائر بندی اور امن کی کوششوں کی جانب واپس آنے کے لیے کہا ہے۔ استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر چنگیز اختر کہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت امن کے عمل کی جانب واپسی کی حمایت کرتی ہے، مگر اسے دبایا جا رہا ہے۔
People were readying for the 26th of July for a big peace march and it was forbidden. Would have been certainly a big
لوگ 26 جولائی کو ایک بڑے امن مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اس کی ممانعت کر دی گئی۔ یہ ترک معاشرے کے بہت سے مختلف شعبہ زندگی کی جانب سے ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا، حکام نے جان بوجھ کر اس کی ممانعت کی کیونکہ وہ اس تحریک کی تعداد سے خوف زدہ تھے۔ حال ہی میں قانون کے تحت سیکورٹی فورسز کو اصل اسلحہ کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے، اور صدر اردوان نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی احتجاج کو روکنے کے لیے فورسز اپنا پورا اختیار استعمال کریں گی۔ اے کے پارٹی کی طرف سے اتحاد قائم کرنے کی کوششوں کے دوران نومبر میں ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں گے۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ اے کے پارٹی کو ہو سکتا ہے آخر میں بہت بڑی سیاسی قیمت چکانا پڑے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مچھر کے کاٹنے سے اب تک ہمیں صرف ملیریا کے مرض کا علم تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ڈینگی یا ڈینگے کا مرض بھی لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ گرم مرطوب علاقوں میں اس وائرس سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی پورے شد و مد سے جاری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور ہر سال ان سے 40 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتیں شدید فلو سے ملتی ہیں اور اگر انفیکشن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ امریکی جریدے سائنس میں محققین کا ایک جائزہ شائع ہوا ہے، جس میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے انسانوں میں ایک ایسی مضبوط اینٹی باڈی یا قوت مدافعت کا ذکر کیا ہے جو ڈینگی کی دوسری قسم کے اثرات ختم کر دیتی ہے جس میں وائرس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی خلیے پر مشتمل اس اینٹی باڈی کا ڈینگی کے مریضوں کے خون میں پتہ چلایا گیا۔ جیمز کرو امریکی ریاست ٹینیسی کی وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ویکسین سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ کرو کہتے ہیں کہ یہ ایک خلیے والی اینٹی باڈی انسانوں میں انفیکشن کو خلیوں میں انتہائی ابتدائی سطح پر روک دیتی ہے۔
The virus injects its own genes into the cell to make more of itself. And this antibody actually staples the virus closed.
وائرس جسم میں داخل ہو کر خلیوں میں جینیاتی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ اینٹی باڈی واقعتاً اس وائرس کو روکتی ہے تاکہ وہ خلیوں میں اپنی جین سرایت نہ کر سکے۔ اس اینٹی باڈی کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا تو ان میں ڈینگی کا کامیابی سے خاتمہ ہو گیا۔ کرو کا خیال ہے کہ اس اینٹی باڈی کی دریافت ڈینگی بخار کی چاروں قسموں کے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے۔
We believe that it's possible to find similar antibodies for the other serotypes. So
ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کی دیگر قسموں کے خلاف بھی ایسی ہی اینٹی باڈیز تلاش کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم واقعی انسانوں کے لیے کوئی دوا تیار کر پائے تو یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جو ڈینگی کی چاروں قسموں میں مفید ہوگا اور چاروں طرح کے وائرس کے خلاف کارآمد ہوگا۔ کرو کہتے ہیں کہ محققین دوائیں بنانے والی بہت سی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں جو اس اینٹی باڈی کو ڈینگی بخار کے علاج کے لیے دوا کی صورت دینا چاہتی ہیں۔ ڈینگی ہو یا کوئی اور مرض، اس سے بچاؤ کی اصل تدابیر تو وہی ہیں جو ہر مرض کے لیے ہیں۔ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں محض صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے، پانی جگہ جگہ کھڑا نہ رہے، اس میں مچھر پیدا نہ ہو اور گڑھوں میں مچھر مار تیل ڈال دیا جائے اور اسی طرح کی دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو ڈینگی کیا ہر مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منفرد لب و لہجے اور ورسٹائل اداکاری کے حامل وجے راز، تفصیلات فکر و فن میں۔
چھوٹ لگا تھا سر میں، ٹانکا لگا دیا پیٹ میں، پیٹ کا سر سے کیا کنیکشن ہے کچھ؟ ارے سنیے بھائی صاحب، دیکھیے تو یہ کیا ہے۔
میرے حساب سے تو یہ کمر ہونی چاہیے۔
ارے کمر تو ہمارے حساب سے بھی ہے، نکلو تم، کڈنی نکال لیا ہے بے۔
وجے راز چاہے کسی مختصر کردار میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی چھاپ ضرور چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی جم کر کی گئی اداکاری اور اپنے کردار میں نگینے کی طرح فٹ بیٹھنا ہے۔ ان کے فینز اور فلمی ناقدین بھی فلم رن میں ان کے کردار اور کامیڈی میں ان کی ٹائمنگز اور کوا بریانی والے سین کو ہمیشہ سراہتے ہیں۔
ارے ایک پلیٹ بریانی دو یار، سنیے بڑھیا بڑھیا لیگ پیس ڈالنا۔
ارے ہر آدمی کو لیگ پیس چاہیے، ایک مرغی میں دو ہی لیگ ہوتے ہیں بس، ہمارے یہاں تو چار ہوتے ہیں۔
چار؟
دو مرغی کے؟ ارے بڑا کمزور لیگ پیس ہے، اس مرغی کو پولیو ہو گیا تھا کیا؟
ارے پانچ روپے میں کیا ہاتھی کا لیگ پیس ملے گا؟
دراصل ہم جب بھی ہچکی لے رہے ہیں،
اچھا
کوے کا آواز آ رہا ہے بھائی،
کیا کھائے تھے؟
دراصل ہم پانچ روپے والا چکن بریانی کھائے تھے۔
پانچ روپے والا چکن بریانی؟ بھیا وہ کوا بریانی ہے، اب کھائیے گا کوا بریانی تو محمد رفیع جیسا آواز تھوڑا ہی آئے گا۔
کوا بریانی؟
ایک بھارتی ویب سائٹ دی انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ وجے سے جب پوچھا گیا کہ وہ ایک اسکرپٹ میں کیا دیکھتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی تک تو نہیں جانتے کہ وہ اسکرپٹ میں کیا دیکھتے ہیں۔ آیا وہ دلچسپ کردار ہوتا ہے، بہترین اسکرپٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹر کا جذبہ یا پروڈیوسر کی لگن، وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ برسوں میں وہ یہ جان پائیں کہ کیا چیز انہیں فلم میں متاثر کرتی ہے۔
ہیلو، ہاں سر ہم کو سدھارتھ سے ملنا تھا، ڈائریکٹ چلے آئے کیا؟ انڈائریکٹلی بھی نہیں آ سکتے ہیں کیا؟ مر گیا سدھارتھ؟ مر گیا؟ 90 سال کا تھا، نہیں ایک مہینہ پہلے الہ آباد سے چلا تھا تو 22 سال کا تھا، ایک ہی مہینہ میں 90۔
وجے نے اب تک کئی فلموں میں کام کیا ہے، تاہم ان میں زیادہ معروف دہلی بیلی، ویلکم، رن اور مونسون ویڈنگ تھی۔
ارے سدھو، سدھو، ارے گنیش، گنیش، ہمیں گنیش بھائی، ارے پہچان نہیں رہے ہو؟ ارے ہم ایک ساتھ پڑھے ہیں یار، یاد ہے ہم نے تمہارے جنم دن پہ کیا گانا گایا تھا؟ عشق کمینا مشکل کر دے جینا،
پاگل لگتا ہے۔
ارے سنو یار،
اس کے علاوہ ان کی فلموں میں روڈ، بھوپال ایکسپریس، جنگل، اکس، کمپنی، یووا، فل اینڈ فائنل، بمبے ٹو گوا، دھمال، دہلی چھ، نو پرابلم، بن بلائے باراتی، ڈیڑھ عشقیا اور کئی دیگر فلمیں شامل ہیں۔
दुनिया का आठवां कमाल सूरदास बाबा आपका हाथ पकड़कर आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे। वर्ल्ड फेमस
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाक भारत सरहद पर फायरिंग से 2 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाज किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है नासिर महमूद की।
पाकिस्तान ने सियालकोट के करीब वर्किंग बाउंड्री पर सरहद पार से भारतीय फोर्सेस की मुबैना फायरिंग से कम अज़ कम 2 शहरियों की हलाकत पर भारत से एहतजाज करते हुए फायरबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया है। मंगल को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वर्किंग बाउंड्री पर पुलखियां अखनूर सेक्टर में भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 14 और 22 साल के 2 नौजवान हलाक जबकि 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए। बयान में कहा गया कि सुबह 5:30 बजे भारत की तरफ से 3 मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने जवाबी फायरिंग की। बाद अजां बयान के मुताबिक भारतीय फौजियों ने तमाम चेक पोस्टों पर फायरिंग शुरू करते हुए इलाके में शहरियों को निशाना बनाना शुरू किया। दफ्तर खारिजा के बयान में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर फायरबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी और अपने शहरियों को निशाना बनाए जाने पर भारत को अपने शदीद तहफ़ुज़ात से आगाह किया है। बयान में इन वाक़यात की मजम्मत करते हुए भारत पर जोर दिया गया कि वो सरहद पर अमन व हमाहंगी के लिए 2003 के फायरबंदी माहदे की पासदारी करे। भारत की तरफ से पाकिस्तान के इस ताज़ा दावे पर तो कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन भारत की सरहदी फोर्सेज के एक आला अहदेदार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने सरहद पार से फायरिंग में पहल करते हुए मुतादिद भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया जिससे उसके यहाँ 1 शख्स हलाक और 4 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद पर फायरिंग का यह ताज़ा तरीन वाक़या है जबकि इससे कबल हालिया हफ्तों में मुतादिद बार वर्किंग बाउंड्री और मुतनाज़े इलाके कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के तबादले के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। उधर पाकिस्तानी फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सरहद पर किसी भी तरह के खतरे का जवाब देने की सलाहियत रखता है, तहम इस बारे में मजीद वजाहत नहीं की गई। दोनों मुल्क फायरबंदी की खिलाफ वर्जी में पहल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करते हैं और इसी बिना पर इनके दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा सूरत इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान में हुकुमरान जमात के कानून साज सेनेटर अब्दुल क्यूम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि भारत की तरफ से मुज़ाकरात की बात के साथ साथ सरहद पर ऐसे वाक़यात का पेश आना उनके नज़दीक बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क की दोगली पॉलिसी को जाहिर करता है जिससे पाकिस्तानी अवाम भारत से ताल्लुकात के मुतालिक अदम एतमाद का इजहार करते हैं।
ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी कौम एक्सेप्ट नहीं करती। वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया वाले डायलॉग की बात करते हैं फिर तोड़ते हैं फिर बात करते हैं, तो दरअसल ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि वी आर डेमोक्रेट, हम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, कसूर पाकिस्तान का है, बट अंदर से बदनीयती है ना। वो कश्मीर का नाम लेने की बात करते हैं जो एक्चुअल डिस्प्यूट है, और हमें उनका जो एम है वो पाकिस्तान को मलाइन करने का है।
पाकिस्तान ने सरहद पर पेश आने वाले वाकयात पर अक्वामे मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन को भी नोटिस लेने का कहा था जिस पर आलमी इदारे के मुबस्सिरीन ने पाकिस्तानी सरहदी इलाकों का दौरा किया था। गुज़श्ता हफ्ते ही भारत ने दोनों मुल्कों के मुशीरान बराए कौमी सलामती की नई दिल्ली में मुलाकात तजवीज़ की थी जिसमें शिरकत से मुतालिक ताहाल पाकिस्तान ने कोई हतमी फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर खारजा और कौमी सलामती सरताज अजीज़ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि इस मुजव्वज़ा मुलाकात का एजेंडा तय होने के बाद ही वो इस बारे में फैसला करेंगे। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पंजाब के वज़ीर दाखला ने कहा है कि लाहौर के गिरजाघरों पर दहशतगर्दी के खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں۔
پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے چند روز پہلے جن 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے، انہوں نے اس برس مارچ میں لاہور کی مسیحی بستی یوحنا آباد پر خود کش حملہ کرنے والے دونوں دہشت گردوں کو مدد فراہم کی تھی۔ منگل کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ ان دہشت گردوں کے 3 ساتھی فرار ہو چکے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ شجاع خانزادہ کا کہنا تھا کہ ان دہشت گردوں کا تعلق القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان سے ہے اور یہ کہ انہوں نے یہاں مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔
اگر ہم ان کو اریسٹ نہ کرتے تو بہت بڑی تباہی پنجاب میں بننی تھی۔ ان کے بہت بڑے بڑے ٹارگٹس تھے، انسٹیٹیوشنز تھے، انڈیویجلز تھے، مارکیٹس تھی، کمیونٹی کی جگہ تھی۔
کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ نے کہا کہ بلوچستان میں القاعدہ کے ہم رکن عمر لطیف کو انہیں گرفتار افراد کی نشاندہی پر ہلاک کیا گیا۔ ان دہشت گردوں کو مالی امداد فراہم کیے جانے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں پنجاب کے وزیر داخلہ نے کہا،
ان کا جتنا بھی ساز و سامان، فائنانسنگ، رپورٹنگ ان کی ساری فائنلی انڈیا میں ہوتی ہے، تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں را جو ہے سیر فہرست۔
بنیادی طور پر لاہور کی مسیحی آبادی یوحنا آباد میں گرجا گھروں میں عبادت میں مصروف مسیحیوں پر جن 2 خودکش حملوں میں معاونت کے جرم میں ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، ان حملوں میں درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد مشتعل ہجوم نے دہشت گردی کے شعبے میں 2 بے گناہ افراد کو زندہ بھی جلا دیا تھا۔ پنجاب میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد سے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں کالا دم لشکر جھنگوی کے سربراہ اپنے 2 بیٹوں سمیت 1 مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کو سندھ کے بعض سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبائی حکومتیں سیلاب کے انسداد کے لیے کوششوں کو تیز کریں۔ انہوں نے سیلاب زدگان کی امداد کے سلسلے میں سندھ حکومت کی کوششوں کی تعریف کی۔ کراچی سے رپورٹ ہے شہزاد حسین کی۔
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے منگل کو صوبہ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کے لیے 1 ارب روپے امداد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا اور بعد میں سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔
سب سے پہلے یہ تمام صوبوں کو اور وفاقی حکومت کو مل کر میرا خیال ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے، سب سے زیادہ جو پیسہ جو ہے، وہ کس طرح سے ہم سیلابوں کو روک سکتے ہیں، اس طرف پوری قوت کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اور اس کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی سیلاب آتے ہیں تو پھر یقیناً آپ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش ہونی چاہیے۔
وزیر اعظم نے سیلاب سے نمٹنے میں حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ کچے کا تقریباً 70% علاقہ سیلاب سے متاثر ہوا اور یہ کہ شہری علاقے محفوظ ہیں۔ وزیر اعظم کو مزید بتایا گیا کہ دریائے سندھ کے بند مضبوط بنا دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم نواز شریف کی سکھر آمد پر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت میں کانگریس سے تعلق رکھنے والے 25 اراکین اسمبلی کی معطلی پر حزب مخالف نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شدید احتجاج کیا ہے۔ لوک سبھا کی اسپیکر نے ان اراکین کو پارلیمنٹ کی کاروائی میں مسلسل رخنہ ڈالنے کے الزام میں 5 دن کے لیے معطل کر دیا۔ نئی دلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
مرکز کی مودی حکومت کو لوک سبھا سے کانگریس کے 25 ارکان کی معطلی کے خلاف منگل کے روز پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی نے اس کی قیادت کی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر مہاتما گاندھی کے مجسمے کے پاس بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر دھرنا بھی دیا۔ कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के अंदर भी सियाह पट्टियां बांध कर पहुंचे। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस अरकान की मुअत्तली को जमहूरियत का खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है
और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है।
राहुल गांधी ने हुकूमत पर कहीं ज्यादा शदीद हमला किया और कहा कि जब तक उन लोगों के मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे वो पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे।
करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें।
राहुल गांधी ने वजीर आजम पर तंज करते हुए कहा कि उनको रेडियो पर मन की बात करने की आदत है, उन्हें भारत के अवाम के मन की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वजीर खारजा सुषमा स्वराज और राजस्थान और मध्य प्रदेश के वजरा आला वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम हैं। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी, जो कि ऐसे मौके पर बहुत कम दिखाई देते हैं, एहतजाज में हिस्सा लिया और कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह हमारा मुतालबा तस्लीम करे। दीगर अपोजिशन जमातें भी कांग्रेस सरकार की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जारहाना हमला किया और स्पीकर के कदम को जमहूरियत का कत्ल और उस दिन को यौम सियाह करार देने पर सोनिया गांधी की मजम्मत की। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने यह करारदाद मंजूर करके कांग्रेस पर तबाहकुन अपोजिशन का रोल अदा करने और रुकावट डालने और तरक्की मुखालिफ पॉलिसी अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने यह कहते हुए कि कांग्रेस सिर्फ पार्लियामेंट में हंगामा करना चाहती है और कुछ नहीं, उस पर शदीद हमला किया।
कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की इतनी बड़ी विजय को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि इस देश पर शासन करने का ठेका सिर्फ उन्हें ही मिला है और उनके परिवार को मिला है। समस्या की जड़ ये है।
याद रहे कि मानसून इजलास के पहले रोज से ही कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में हंगामा किए हुए हैं। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पीर के रोज ऐवान के अंदर तख्तियां उठाए हुए कांग्रेस सरकार से बारहा अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई चलने दें। जब वो इस पर तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कांग्रेस के 44 अरकान में से 25 को 5 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीकी महकमे दिफा ने कहा है कि फौज ने तुर्की से बाहर अपने पहले मुसल्लह ड्रोन मिशन का आगाज कर दिया है। पेंटागन के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नामनिगार कार्ला बैप की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिर मंसर।
पेंटागन के तर्जुमान कैप्टन जेफ डेविस ने बताया कि ड्रोन इख्तिताम हफ्ता तुर्की की इंसारलिक एयरबेस से उड़े।
At this point, no actual strikes have been conducted, but they have begun flying armed.
फिल वक्त कोई बाकायदा हमले नहीं किए गए, तहम ड्रोन ने हथियार ले जाने का आगाज कर दिया है। डेविस कहते हैं कि अमरीका इस अड्डे से इंसान बरदार परवाजों का भी मंसूबा रखता है। डेविस के मुताबिक तुर्की से परवाजों का ये नया मिशन उस वक्त शुरू हुआ है जब अमरीका ने पहली मरतबा उन फोर्सेस के खिलाफ हमलों का आगाज किया है जो दाइश से मुतालिक नहीं है। मगर ये दुश्मन फोर्सेस कौन हैं? डेविस ने कहा कि ये अलकायदा से मुंसलिक नुसरा फ्रंट के अरकान हो सकते हैं।
By process of elimination looks an awful lot like Nusra, but we haven't confirmed it.
Bahar nikalne ke amal se ye Nusra ki badi tadad lagti hai, magar hum iski tasdeeq nahi kar sake. Davis ne kaha ki America ne fazai hamle un hamla aavron ke khilaf shuru kiye the jo Daesh se ladne ke liye ittehad ke tarbiyat yafta baagiyon par hamle kar rahe the. America ne kaha hai ki wo Sham ke in tarbiyat yafta baagiyon ka unke mulk mein unhein darpesh khatron se tahaffuz karega, जबकि वो दाइश को शिकस्त देने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। पेंटागन ने कहा है कि उसके पास ये यकीन करने की कोई वजह नहीं कि जुमे के रोज़ शाम में जिन लोगों पर हमला किया गया वो शामी हुकूमत से मुंसलिक थे। पीर के रोज़ पेंटागन ने कहा कि वो शाम के सदर बशर अल असद के साथ बरसरे पैकार नहीं। ताहम पीर के रोज़ वाइट हाउस ने शामी हुकूमत को खबरदार किया कि वो मुदाखलत ना करे। वाइट हाउस के तर्जमान जोश अर्नेस्ट ने कहा है कि सदर असद ने अब तक अमरीकी मुतालबात के मुताबिक अमल किया है, मगर उसके ये मानी नहीं है कि उन्हें दाइश के खिलाफ लड़ाई में इत्तेहादी तसव्वुर कर लिया जाए। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر باراک اوباما سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ مسٹر بان کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس گفتگو میں آب و ہوا میں تبدیلی اور شام اور لبنان میں جاری فوجی تنازعات اور انسانی بحران کے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ مسٹر بان ایک نئے معاہدے کو فروغ دے رہے ہیں جو اتوار کے روز اقوام متحدہ کے 193 رکن ملکوں کے درمیان طے پایا ہے۔ عالمی ترقی کے اس معاہدے کا مقصد غربت کا خاتمہ، صنفی مساوات اور سن 2030 تک آب و ہوا میں تبدیلی کا ہدف حاصل کرنا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما بدھ کے روز ایک اہم خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے ہونے والے بین الاقوامی معاہدے پر کانگریس اور عوامی حمایت کے لیے دلائل دیں گے۔ صدر منگل کو دیر گئے امریکی یہودی لیڈروں سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں اس معاہدے پر انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ میں بہت سے یہودی لیڈروں نے اس جوہری معاہدے پر تنقید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ صدر کے منصوبے کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما ان اہم امور پر بات کریں گے اور وضاحت کریں گے کہ اس معاہدے کی بڑے پیمانے پر حمایت کیوں ضروری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل میں شوٹرز گرل کے نام سے ایک ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ویٹرز کھانا پیش کرتے وقت گولیوں سے بھری ہوئی پستولیں ساتھ رکھتی ہیں۔ گاہکوں کو بھی یہاں بندوق لانے کی اجازت ہے۔ یہ پیر کی صبح کے 11 بجے ہیں اور ابھی سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ کے باہر گاہکوں کی قطار بننا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کولوراڈو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہاں پر خواتین ویٹرز پستول یا بندوق کھلے عام لے کر گھومتی ہیں۔ ریسٹورانٹ کے دروازے پر بھی لکھا ہے پستول یا بندوق لانے کی اجازت ہے۔ اس ریسٹورانٹ کی مالک لورین بیوبرٹ کہتی ہیں کہ شوٹرز گرل کے پیچھے تین چیزیں کار فرما ہیں۔ خدا، بندوق اور اچھا کھانا۔ لورین بیوبرٹ اور ان کے شوہر جیسن نے 2013 میں یہ ریسٹورانٹ کھولا اور قصبے رائفل کے نام سے منسوب شوٹرز گرل نام دیا۔
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death and it kind of alarmed me.
میرے مسلح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گلی میں ہاتھا پائی کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں اپنی حفاظت کا ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے کارکن محفوظ رہیں اور میرے گاہک محفوظ رہیں۔ رائفل قصبہ کولوراڈو دریا کے نزدیک واقع ہے، جہاں پر شکار کی متعدد آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں۔ بیوبرٹ کہتی ہیں کہ ملک کے اس حصے میں بندوق یا پستول کے لیے احترام اور روایت کی وجہ سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ مناسب جگہ ہے۔ گاہک بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں اس وقت تک اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جب تک یہ مشہور نہ ہوا تھا۔ ڈی جے براکل یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت محفوظ ترین جگہ ہے، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ یہاں پر غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں۔ پیٹر رید جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس جگہ پر رکے کیونکہ ہمیں بھوک لگی تھی۔ ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ مشہور ریسٹورانٹ ہے جہاں پر ویٹرز مسلح ہیں۔ اس ریسٹورانٹ کے کھانے کی فہرست میں ڈشوں کے نام بھی ہتھیاروں سے منسوب ہیں، جیسا کہ شارٹ گن بوریتو، لاکڈ اینڈ لوڈڈ ناچوز اور گواک 9 مشہور ڈشز ہیں۔ امریکہ میں گن کنٹرول ایک متنازع موضوع ہے۔ کولوراڈو کا شمار 50 ریاستوں میں سے 29 ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں کھلے عام بندوق یا پستول رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر۔ جان ڈائر مقامی پولیس چیف ہیں۔
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
وہ کہتے ہیں کہ کھلے عام ہتھیار لے کر گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس وقت میرے پاس ایک پستول ہے۔ تاہم اس ریسٹورانٹ کے کچھ گاہکوں کے لیے یہ آئیڈیا غیر اطمینان بخش ہے۔ ٹام فیئر یہاں ایک دوست کی دعوت پر آئے ہیں۔
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that our country is as
میں اسلحہ کا شوقین نہیں ہوں. میں اس حقیقت سے پریشان ہوں کہ ہمارا ملک یا ملک کا یہ حصہ بندوقوں کا دل دادا ہے. کچھ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بندوق یا پستول گاہک باہر سے لے کر آتے ہیں اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لانا ایک کاروباری چال ہے, لیکن شوٹرز گرل کی خواتین ویٹر اس سے اتفاق نہیں کرتی. جارجینا بوتھ کہتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے, یہ ہمیشہ بند رہتی ہے اور امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اسے باہر نکالا جائے. شوٹرز گرل ریسٹورانٹ بظاہر کامیاب ہو رہا ہے, جہاں لوگ ریسٹورانٹ کے باہر نہ صرف تصاویر لیتے ہیں بلکہ ریاست سے باہر کی لائسنس پلیٹ والی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے رائفل کولاراڈو کو نقشے پر ابھر کر سامنے آنے میں مدد ملے گی. سامعین, کاروبار میں کامیابی کا ایک طریقہ انفرادیت یا انوکھا پن ہے. اپنی دکان چمکانے کے لیے کاروباری لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں, کچھ چھوٹے پیمانے پر اور کچھ بڑے پیمانے پر. بہرحال, اگر قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرتے ہوئے کوئی اختراع کی جائے تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, مگر رائے عامہ ضرور اختلاف کر سکتی ہے. فی الحال تو یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے, مگر راستہ پرخطر ہے, یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. نیک دعاؤں کے ساتھ, میں ہوں نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ. آج ہم آپ کو ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا تعلق سائنس کے شعبے سے ہے اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے. افریقہ میں ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں کے پاس اکثر وسائل کا فقدان ہوتا ہے اور اپنے عوام کی روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی کم ہی رہتا ہے. ایسے حالات میں حکام اور مقامی تاجر لو ٹیکنالوجی سولیوشنز تلاش کرتے ہیں جنہیں ملک کی سطح پر رائج کر دیا جاتا ہے. وائس آف امریکہ کے جارج پوٹچ کی رپورٹ کے مطابق نیم سہارا افریقہ کے بیشتر ملکوں میں پینے کے صاف پانی کا حصول ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑے شہروں میں کچی بستیوں کے مکین ہیں. ایسی ہی ایک بستی کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہے اور نام ہے اس کا مٹھارے. اس کچی بستی میں بسنے والے بیشتر رہائشی اور وہ بھی زیادہ تر خواتین کو پانی کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر دور چل کر جانا پڑتا ہے اور پھر اتنی مسافت کے بعد حاصل ہونے والا یہ پانی صاف بھی نہیں ہوتا, آلودہ ہوتا ہے. متھاری کی رہائشی پاولین وانزا کہتی ہیں کہ ہم پانی کے صاف ہونے پر بھروسہ نہیں کر سکتے, یہ گندا پانی ہوتا ہے اور اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے ابالنا پڑتا تھا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیروبی سٹی واٹر اینڈ سپرچ کمپنی نے پائپ نیٹ ورک کا مہنگا نظام قائم کرنے کی بجائے ڈنمارک کی ایک کمپنی گرن فوس کے ساتھ مل کر چار ایسی مشینیں نصب کر دی ہیں جن سے صاف پانی حاصل کیا جا سکتا ہے. ان مشینوں سے صاف پانی کے حصول کے لیے صارفین کو ایک اسمارٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے اور 20 لیٹر صاف پانی کی قیمت آدھا امریکی سینٹ ہے. پھر کارڈ میں رقم میں اضافہ کرنا بھی آسان ہے, جو اسمارٹ فونز میں یا پھر مقامی دکانوں پر جا کر مزید رقم جمع کرائی جا سکتی ہے اسی اسمارٹ کارڈ کے اندر. عہدیدار کہتے ہیں کہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پانی کو منظم انداز میں تقسیم کیا جائے. نیروبی سٹی واٹر کمپنی کے فلپ گچوکی کہتے ہیں کہ یہاں مشین کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے, ہمیں اس کے معیاری ہونے پر یقین ہے, ہم ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ مشین سے بہتر پانی حاصل کریں گے. پانی کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پانی فراہم کرنے والی مزید مشینیں نصب کرنا چاہتی ہے. افریقی گھروں میں صاف ہوا بھی ایک اور چیلنج ہے. بیشتر لوگ ابھی بھی کھانے پکانے اور حرارت کے لیے باہر کھلے میں آگ دہکاتے ہیں. زہریلے دھوئیں سے آلودہ ہوا میں سانس لینے سے سانس کے دائمی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, خاص طور پر بچوں میں.
In the world today, globally, 4 million people die out of cooking.
محقق میری انجنگے کہتی ہیں کہ آج کی دنیا میں عالمی سطح پر 40 لاکھ افراد اسی نوعیت کی آگ پر کھانا پکانے سے ہلاک ہوئے ہیں اور جس میں اموات کی وجہ صحت سے متعلق سانس کے مسائل ہیں جن کا تعلق باورچی خانے میں اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے. یہ صورتحال بدل سکتی ہے اور اس کا سہرا کینیا میں 6 لاکھ ٹن چینی کی سالانہ پیداوار کے سر بنتا ہے, جس کی ذیلی پیداوار کو بگاسی کہتے ہیں. کینیا کے تاجر ٹام آسبرن نے محسوس کیا کہ بگاسے کو ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس سے نقصان دہ دھواں نہیں نکلتا. ٹام آسبرن کہتے ہیں کہ ہم گنے کے چھلکے لے لیتے ہیں اور پھر اسے ایک ماحول دوست دھوئیں کے بغیر انتہائی توانا چارکول کے گٹھوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جسے روایتی ایندھن کی طرح عام سٹووز پر یا پھر بوائلرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بگاس کو ایک خصوصی بھٹی میں کم آکسیجن کے ساتھ جلایا جاتا ہے اور پھر اسے گھٹوں کی شکل دے کر بوریوں میں بھر دیا جاتا ہے. صارفین کہتے ہیں کہ لکڑی سے آگ جلانے کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ہے. لانت نیادہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو بچے بیمار نہیں ہوئے اور گھر میں درجہ حرارت بھی نہیں بڑھا, حتیٰ کہ کھانے میں بھی دھوئیں کا ذائقہ نہیں آیا. یہ بہت عمدہ ہے. آسبرن کی کمپنی گرین چارٹ کو امید ہے کہ وہ بالآخر 60 لاکھ صارفین کی ایندھن کی ضروریات کو پورا کر سکے گی. تو جناب, سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یوکرین کے ایک حالیہ دورے کے دوران یورپی اور یوریشیائی امور سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نے جدید جمہوری اور یورپین مملکت بننے کی کوشش سے متعلق یوکرین کے عوام کی وابستگی کو اجاگر کیا. یوکرین کی پارلیمنٹ راڈا کی جانب سے مرکزیت کے خاتمے پر آئینی ترامیم آئینی عدالت کو بھیجنے پر تاریخی ووٹنگ اور آئی ایم ایف کی فنڈنگ کے اگلے حصے کے اجرا کے لیے درکار اصلاحاتی اقدامات کے ایک پیکیج کی منظوری کو سراہتے ہوئے معاون وزیر خارجہ نولینڈ نے کہا کہ یہ ایسے اقدامات ہیں جو یوکرین میں چند افراد کے اقتدار پر مبنی پرانے نظام حکومت کو توڑ دیں گے اور یوکرین کو درست جمہوری کھلی مارکیٹ پر مبنی انتظام حکومت اور شفاف معیشت مارکیٹ کے یورپی معیاروں کے راستے پر لے جائیں گے. یہ بھی کہا کہ یہ ترامیم منسک فائر بندی کے معاہدے کے تحت یوکرین کی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں اور وہ یوکرین کے آئین میں اختیارات کی تقسیم کے یورپی معیار لائیں گی جن میں یوکرین کے تمام علاقوں کے لیے اپنے مستقبل پر اپنا کنٹرول رکھنے کا موقع, بجٹ سازی میں پہلے سے زیادہ اختیارات اور مقامی سطح پر معیار زندگی کو بہتر بنانے اور مقامی سطح پر جمہوریت کا معیار بڑھانے اور ایک طرح سے مقامی معیشت کو بہتر بنانے کی ذمہ داری سنبھالنا شامل ہے. یوکرین کی اقتصادی ترقی کا ایک کلیدی عنصر بدعنوانی کا ہر قسم کا مقابلہ کرنا ہوگا. بدعنوانی کے انسداد کا حالیہ قانون عملے میں تبدیلیوں کی اجازت دیتا ہے تاکہ نفاذ قانون کا ایک مزید شفاف نظام تشکیل دیا جا سکے. اسی طرح ایک فعال نظام انصاف بھی اتنا ہی اہم ہے. معاون وزیر خارجہ نولینڈ نے کہا کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مقدمات کو پروسیکیوٹر تک پہنچایا جائے بلکہ پروسیکیوٹر کو لازماً کچھ مقدمات مکمل کرنا ہوں گے تاکہ یوکرین کے عوام کو یہ اعتماد ملے کہ اگر وہ کسی جرم کی رپورٹ کریں گے تو اس میں ملوث افراد کو خمیازہ بھگتنا ہوگا اور یہ کہ انصاف فراہم ہوگا. معاون وزیر خارجہ نولینڈ نے اصلاحات کے نفاذ کے سلسلے میں یوکرین کے عوام کے درمیان اتحاد پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یونائیٹڈ فرنٹ جس قدر تیزی سے ممکن ہو اقتصادی اور قانون کی حکمرانی سے متعلق ان مشکل تر اصلاحات پر کام کرے. معاون وزیر نولینڈ نے کہا کہ جہاں تک ستمبر سن 2014 کے فائر بندی کے منسک معاہدے اور 12 فروری کے منسک کے عمل درآمد سے متعلق منصوبے کا تعلق ہے تو ہم نے قطعی طور پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم منسک معاہدے پر عمل درآمد کی توقع رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ اور یورپی یونین نے جو پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں ان کا مقصد روس کی پالیسی میں تبدیلی لانا, اسے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر مائل کرنا ہے. ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک تشدد کے خاتمے, یرغمالیوں کی واپسی اور سرحد کی واپسی سمیت منسک پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا. لیکن ہم یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ اگر تشدد میں اضافہ ہوا تو ہم روس پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر ایل سینٹوس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔